مفہوم ہے. اس سلسلے میں جو مجھے ایک دفعہ اپنے اندر شوق فیل ہوا وہ اس وقت تھا جب رات میں زیارت کے لیے گئے اور وہاں پر جب پرانی مساجد کو ہم نے وزٹ کیا اور مسجد سہلا پر پہنچے. مسجد سہلا اگر آپ نے نئے وقت میں دیکھی ہو تو وہ تھوڑی سی بنتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو, لیکن اگر آپ پرانے وقت میں دیکھی ہو تو مسجد سہلا تقریباً ایک ٹوٹی پھوٹی سی مسجد ہے اور تقریباً مخدوش حالت میں. اس مسجد کے بارے میں ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ دنیا کے تمام انبیاء نے یہاں نماز پڑھی, تمام انبیاء نے یہاں نماز پڑھی. مسجد سہلا کا ایک مقام ہے. تو ایک طرف سے انسان اس عمارت کے ٹوٹے پھوٹے ہونے کو دیکھتا ہے, اس کی مخدوش حالت کو دیکھتا ہے, اس کے بعد دوسری طرف سے سوچتا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جس کے اندر تمام انبیاء نے نماز پڑھی ہے. کیا ذہن کے اعتبار سے قائل ہو پاتا ہے کہ یہ ترقی یافتہ جگہ ہے؟ ہم لوگ کس چیز کو ترقی کہتے ہیں؟ ڈیولپمنٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, کس چیز کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں؟ تو آپ اگر مفہوم کی سطح پہ سوچیں, کانسیپٹ کی سطح پہ سوچیں, تو کانسیپٹ کی سطح پہ ہماری ڈیولپمنٹ ساری کی ساری میٹیریل ڈیولپمنٹ ہے. مثلا اگر میں آپ کے سامنے کہوں کہ ایک علاقہ ہے جہاں پر سڑکیں پکی سڑکیں نہیں, کچی سڑکیں, گھر کچے گھر, وہاں کی مسجد کچی مسجد ہے, آپ اس کو ڈیولپ تعبیر کریں گے؟ آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا کہ یہ ڈیولپ نہیں ہے, یا یہ انڈیولپڈ ہے یا انڈر ڈیولپڈ ہے. اور لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ شہر جہاں پر مثال کے طور پر ہر روڈ 100 فٹ کی چوڑی ہے اور وہاں پر ہر عمارت 40 منزلہ 50 منزلہ ہے اور وہاں پر دنیا کی پیچیدہ ترین کانسیپٹ موجود ہیں ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر, ٹرانسپورٹیشن کے اندر, تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ آئے گا کہ یہ ترقی یافتہ جگہ ہے. اور کیوں ایسا آئے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کتنا ہی عبادت کر رہے ہوں, کتنا ہی دین کی بات کر رہے ہوں, کانسیپٹ کے لیول پر ہم پھر وہی مٹیریل کانسیپٹ کے اندر پھنسے ہوئے, ہم اس کے اوپر کام نہیں کر پائے. اب یہ کوئی وقت آئے گا جب ہماری یہ تمام مفاہیم صحیح ہوں گی. مثال کے طور پر ہم ماڈرنائزیشن کسے کہتے ہیں, ہم ڈیولپمنٹ کسے کہتے ہیں, ہم ایجوکیشن کسے کہتے ہیں, کس چیز کو ایجوکیشن تعبیر کرتے ہیں. یہ ہم سب کی مشکلات میں سے ایک مشکل ہے. اسی طریقے سے ہم لوگ ان مفاہیم کے واضح نہ ہونے کی وجہ سے مغربی ممالک یا مغربی تہذیب یا اصل میں مادہ پرست تہذیب, ان کے دیے ہوئے بعض مفاہیم میں مشکل سے دوچار ہو جاتے ہیں. بس اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن پہ اوپر کام کر رہے ہیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہاں ہم نے بھی ایجوکیشن کے اوپر کام کرنا ہے. اے واقعی لوگوں کے نزدیک ایجوکیشن ایک ہی چیز ہے؟ تعلیم وہ لوگ کسے کہتے ہیں تعلیم, ہم لوگ کسے کہتے ہیں تعلیم؟ ابھی اگر جو کچھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں شاید ابتدائی طور پر آپ اس طرح سے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ہم فزکس کیمسٹری میتھمیٹکس حاصل نہیں کریں. میں بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم حاصل نہیں کریں, میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ہاں ہم حاصل کریں گے, لیکن صرف یہ دیکھ لیجیے گا ان سب کے پیچھے ان کا ہدف کیا ہے, آپ کا ہدف کیا ہے. اگر ان کا ہدف کچھ اور ہے تو وہ ان سب چیزوں کو کیسے پڑھائیں گے؟ ایک چھوٹا سا مسئلہ تعلیم کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد والے کو. جہاں پہ بھی تعلیم کی بات ہوتی ہے اور یہ بھی تعلیم کا دینی ماحول میں ہونا ضروری ہے, تو ہم جیسے لوگوں کے پاس جو بہت سادگی سے سوچتے ہیں ہمارے پاس ایک حل ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو 7 پیریڈ باقی مضامین کے ہوں اس کے بعد 8واں پیریڈ جو اسلامیات کا ہو وہ ہمارا ہو جائے تو معاملہ ختم ہو گیا. یہ ہمارا کانسیپٹ ہے. وہ یہ ہے کہ بھائی صبح سے لے کے شام تک مثال کے طور پر دوپہر تک بچے کو 8 پیریڈ دیکھنے ہیں, اور وہ 8 پیریڈ میں 1 پیریڈ بہترین کنڈیشن میں اسلامیات کا ہوگا. اگر ہفتے میں 5 دن ہو رہا ہے اور اگر ہفتے میں 3 دن ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اس سے بھی برے صورت حال ہوگا. تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو 7 پیریڈ ہوں گے ان کو تو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تو سب کامن ہے. وہ جو 8واں پیریڈ اسلامیات ہے اگر وہ شیعہ ہو جائے تو بچے کی دینی تربیت پوری ہو گئی. اچھا اس سے بھی کم پر یہ ہے کہ اسکول میں کسی کو بھی بھیج دو, شام میں اگر آدھا گھنٹہ قرآن اور ناظرہ پڑھانے والے مولانا صاحب آ جائیں تو بچے کی دینی تربیت ہو جائے گی. آیا جو تعلیم وہ کہہ رہے ہیں اور جو تعلیم آپ کہہ رہے ہیں دونوں ایک ہی ہیں؟ वो किस अदब से पढ़ाते हैं, आप किस अदब से पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने वाला क्या पढ़ा रहा होता है, आपका पढ़ाने वाला क्या पढ़ाना चाहिए उसे, इन सब पे जमीन आसमान का फर्क आएगा। और ये वो मुश्किल है जो हमारी कॉन्सेप्ट की तरीके पर हल नहीं हो पाई है। और ये वो जगह है जिसको हम तरबियत ताबीर करते हैं, इस जगह को हम लोग तरबियत ताबीर करते हैं। हमें अगर गुज़िश्ता दो दिन की गुफ्तगू से इस बात को नजदीक लाऊं तो हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल आता है, कौमों की तरबियत कैसे होती है, तरबियत कैसे की जाती है। और इसके इस सवाल की अहमियत को एक और अंदाज में हमेशा तुमने अर्ज करूंगा, दुरूद भेजेगा मुहम्मद चुने हुए अफराद थे हुसैन शहादा के साथ शहीद हुए, जिनकी जो अपनी सकाफत के अंदर, जो अपनी तहजीब के अंदर, जो अपने रहन सहन के अंदर, अपने अकायद के अंदर खालिसतन अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम के तरबियत शुदा अफराद थे। मसलन आप तसव्वुर फरमाएं कि पूरे कूफा से हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसा एक आदमी थे, दो भी नहीं थे, हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसे एक ही आदमी थे। ये लोग इतने ज्यादा मुंतखब लोग थे, पूरे पूरे कबीले से एक आदमी, ये सब के सब शहीद हो गए। इन सब की शहादत के बाद फिर एक बहुत बड़ा मसला पेश आया, वो ये कि वो जो अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम ने इंसानों की तरबियत करनी थी, उस तरबियत में वो जो बीज का हिस्सा था, बीज का ग्रोह था, अब वो कहां है। कौम के अंदर, किसी भी कौम के अंदर तीन गुरु काबिले तसव्वुर हैं, बहुत ही आसानी से कोई से पांच भी कर सकेगा, लेकिन हम देखने के मरहले के अंदर तीन मरहले आराम से देख सकते हैं। एक वो मरहला होता है जो रहबरी का मरहला होता है, इमामत का मरहला, ये रहबरी का मरहला। एक वो स्टेज होता है कि जो आम लोगों का है, जिसको हम अवाम ताबीर करते हैं, और इन अवाम और रहबरी के दरमियान एक बहुत बड़ी सिंफ होती है, एक क्लास होती है, उसका काम भी होता है कि रहबरी और अवाम के दरमियान चीजों को कम्युनिकेट करें, चीजों को तशरीह करें, ये जो इमाम ने कहा इसका मतलब क्या है। अगर इमाम मदीने के अंदर तशरीफ फरमा है और अपनी बात को इब्लाग करना चाहते हैं बसरा तक, ये काम कैसे होगा। अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी के अंदर लोगों को सिखाते थे कि ये काम कैसे होगा। बस एक शख्स कूफा से उठकर इमाम के पास मदीने में आया और उसने कहा कि मौला मैं आपके पास जिंदगी में सिर्फ हज के बहाने आ सकता हूँ और मेरे पास कोई इम्कान नहीं है, हुकूमत की तरफ से गिरफ्त भी है, मेरे माली मसाइल इतने नहीं है कि मैं कूफा से उठ उठकर बार बार मदीने आऊँ। तो कहता है कि मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि हज के मौके पर, हज के नाम पर घर से निकलूंगा, मक्का भी जाऊंगा, मदीने में जाऊंगा, जब मदीने जाऊंगा तो मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन ये साल में एक दफा होगा और हर साल में कर भी नहीं सकता ये काम, हर साल तो ये काम नहीं कर सकता। तो मौला मुझे अपने दीन की निशानियां चाहिए होती हैं। उसने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, इस तरह इस्तेमाल की, वो इस आदमी की गहराई के ऊपर दलील है। कहने लगा मालिमा दीनी, मालिमे दीनी, मुझे अपने दीन की निशानियां चाहिए, बिल्कुल वही इस्तेलाह है जो अमीरुल मोमिनीन ने अपने खुतबे में इस्तेमाल की थी, दुरूद भेजेगा मुहम्मद वाले पर। सैयद शहदा से भी मंसूबा यही जुमला है, लिनुरियल मालिमा मिन दीनिक, ऐ खुदा हम चाहते हैं तेरे दीन की निशानियों को आश्कार कर दे, नुरियल मालिमा मिन दीनिक। तो इस शख्स ने आकर इमाम से कहा मौला मैं कूफा के अंदर होता हूँ, आपसे साल में एक दफा मिल सकता हूँ, वो भी हर साल नहीं कर सकता, अपने मालिमे दीन को कहाँ से हासिल करूँ। इमाम ने फरमाया कूफा में मुस्लिम को जानते हो तुम, मुस्लिम में कूफी को जानते हो। उसने कहा मैं जानता हूँ। फरमाया हुआ सिखतुन, सिखतुन ये शख्स हमारा मुर्दे इत्मीनान है, ये हमारा मुर्दे इत्मीनान है, ताखुज़ अन्हु मालिम दीनिक, तुम इस आदमी से अपने दीन की निशानियों को हासिल करो, रेफर किया करते थे, ये तो हमारे पास नहीं आ सकते, इस आदमी से अपने दीन की निशानियों को हासिल करो। इमामत से जब सवाल किया गया मौला आप तक दस्त नसीब नहीं है, فرمایا اس کو دیکھو جو ہماری روایتوں کے اوپر نظر رکھتا ہو، جو ہمارے حلال اور حرام کو پہچاننے والا شخص ہو، جو اپنے نفس کی مخالفت کرنا جانتا ہو، اس سے سوال کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک رہبری ہے اور ایک عوام ہے، اور بیچ میں ایک صنف ہے جس کو اہل بیت اطہار علیہ السلام چاہتے ہیں کہ وہ کمیونیکیٹ کرے، رہبری کے پیغام کو لے اور اس پیغام کو لینے کے بعد عوام تک ابلاغ کرے. کربلا کے بعد ایک مشکل پیش آئی ہے، یہ جو چنی ہوئی صنف ہے اس کا خاتمہ ہو گیا. یہ کربلا میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ شہید ہو گئے. ان میں سے ایک ایک فرد وہ ہے جس کے اوپر 40-40 سال شاید محنت ہوئی ہے، تو لوگ شہید ہو چکے. اب ایک بہت بڑا معاملہ شروع ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس واقعے کے بعد جو 61 ہجری میں ہے، جب پانچویں امام نے اپنی درسگاہ شروع کی ہے جو تقریباً 100 ہجری میں ہے، 98 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز آیا جس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو کچھ گراؤنڈ دیا، ریلیکسیشن دیا. عمر بن عبدالعزیز جو آپ سب کے سامنے ہیں وہ کسی سمکار نہیں تھا. اس کے آنے کے بعد تھوڑا اہل بیت اطہار علیہ السلام کو موقع ملا. 61 ہجری سے لے کر 98 ہجری تک 37 سال کا پیریڈ ہے. یہ پیریڈ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کس کام گزارا؟ تو فوری جواب دیتے ہیں، یہ وہ وقت ہے جب چوتھے امام نے اس صنف کو دوبارہ سے تعمیر کیا. دوبارہ سے وہ صنف تعمیر کیے. کون سی صنف تعمیر کیے؟ جو امام سے پیغام کو دریافت کرے، اس کے اندر پیغام دریافت کرنے کی طاقت ہو، اس پیغام کو عوام تک ابلاغ کرے، اور پھر عوام اس کو لینے کے اندر لینے کی صلاحیت رکھے. اس مرحلے کو ہم کہتے ہیں تربیت. کل آپ کے سامنے اور کل اور پرسوں دونوں دن آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ فتنے کا آنا یہ تقریباً طے شدہ ہے. ہر دور کے اندر ایسی آزمائشیں، ایسے امتحانات آتے رہیں گے جس میں لوگوں کا دین چیلنج ہوگا، جس میں لوگوں کے آئیڈیاز چیلنج ہوں گے کہ بھئی آپ کس دین کے معتقد ہیں، آپ اپنے دین کے اندر پائیداری کتنی دکھائیں گے. اور سب سے بڑا جس کو ہم واقعاً فتنہ تعبیر کرتے ہیں، وہ موقع آتا ہے جب انسان حق اور باطل کی تشخیص نہیں دے سکتا. اس کے لیے سب سے بڑا یہ سوال پیدا ہوتا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے؟ قربانی دینا تو بات کی بات ہے. جیسے یہ فتنہ آتا ہے، کچھ قومیں ہوتی ہیں فتنے کا شکار ہو جاتی ہیں. چند ہی مثالیں آپ کی خدمت میں تاریخ سے دی گئی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فتنے کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ فتنے سے دوچار نہیں ہوتے. کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے اس کے کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم لوگ سوشل سائنسز میں کہتے ہیں، اس کے ڈائنامکس کیا ہیں. اس کے ڈائنامکس یہ ہیں کہ اگر کوئی قوم نفس پرستی دکھائے گی تو قطعاً فساد کی طرف جائے گی، اس میں کرپشن آئے گا. کرپشن آئے گا تو اس کا مطلب ہے اختلاف آئے گا. یہ وہ قوم ہے جس کی تربیت نہیں ہوئی ہے. اب اس کے مقابلے میں وہ قوم ہے جس کی تربیت ہوئی ہے. ہم یہاں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ تربیت کا عمل ہوتا کیسے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، تاریخی اعتبار سے یہ جو بہترین مثال ہمیں نظر آتی ہے وہ مولا چوتھے امام کی حیات طیبہ نظر آتی ہے. ان کی ذات پر درود بھیجے گا محمد رسول اللہ. اس تربیت کو کس مرحلے میں انجام دیا جاتا ہے؟ اب ہمارے ہم اور آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ چوتھے امام کے زمانے میں درس کی تشکیل ناممکن تھی. کوئی درس نہیں تشکیل دیا جا سکتا تھا. صرف دو اماموں کے زمانے میں وسعت اتنی زیادہ ہے کہ باقاعدہ درس کئی کئی سال تک تشکیل ہوتے رہے، پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں. چوتھے امام کے زمانے میں حکومت بدترین حکام کی، سلمان بن عبد الملک اور ہشام بن عبد الملک اور اس طرح کے لوگوں کی حکومت ہے، جن کا دین اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین اور مذہب کے تقدسات کو پامال کرنے کے اندر ظالم ترین اور جبر ترین انسان. ان کے لیے صرف بہانے پر چوتھے امام کو شہید کر دینا بہت آسان ہے. صرف بہانے کے منتظر تھے، کوئی درس تشکیل نہیں دیا جا سکتا تھا. امام نے زمانے کی تربیت کیسے کی، اور تربیت کے لیے طریقہ کار کیا اختیار کیا جاتا ہے؟ آپ کے پاس بہترین مثال ان دعاؤں کے اندر موجود ہے. بدقسمتی ہم لوگ کے ساتھ یہ ہے کہ ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن ان دعاؤں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے ہمیں مفہوم لینا چاہیے تھا. انہیں دعاؤں کو پڑھتے ہوئے لوگ تربیت پائے. کیوں ہمارے ایسا ہے کہ ہم مثال کے طور پر کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ 5-6 سال سے ہر اتوار، مثال کے طور پر یہ ہر جمعہ دعائیں مجھے پڑھ رہا ہے، اور اس کی شخصیت کا اثر نہیں پڑ رہا ہے. یا 6-7-7-7-7-10-10 سال ہو گئے دعائیں کو پڑھتا ہے ہر شب جمعہ، شخصیت کے اوپر اثر نہیں پڑتا. क्यों ऐसा है? जबकि यही दुआएं थी जिन जिंदगी चौथे इमाम ने उन लोगों को तश्कील दिया था जिन्होंने पांचवें इमाम का साथ दिया था। ये कैसे होता है? तो हम यहां पर देखते हैं कि, और मैं रूबल वाद के ऊपर बिल्कुल जाऊं, इस तमहीद को भी मैं काफी पुरानी कर चुका हूं, ये है कि ये जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं दुआओं के जरिए से इन तालीमात के अंदर, वो ज्यादातर अखदार के मरहले में मेहनत हो रही होती है, वैल्यूज के लेवल के ऊपर काम हो रहा होता है। इसको बहुत तेजी से आपकी नजर में अर्ज करूंगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले। आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर के अंदर माहौल के अंदर बच्चों को देखते होंगे, क्योंकि हमारा ताल्लुक एजुकेशन से रहा है, तो हमें एजुकेशन की वजह से, तालीम के मैदान में होने की वजह से बच्चों से बराह रास्त कोई ना कोई सामना करना पड़ता है। तो हम जब बच्चों को देखते हैं तो बहुत आसानी से बच्चों को क्लासिफाई कर सकते हैं, मसलन, और हत्ता आप जैसों के साथ मिलने के अंदर भी, जब आप जैसे लोग हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं, थोड़ा सा इंट्रैक्शन बढ़ता है, जब आपसे बाहर बताते चले जाते हैं, जरा इंट्रैक्शन इतना काफी नहीं जिसके अंदर कोई शनाख्त बनाई जा सके, लेकिन अगर थोड़ी सी देर इंटरेक्शन हो जाए तो उस क्लासिफिकेशन में फिट हो सकते हैं जो हम बच्चों के मामले में भी कर सकते हैं। वो क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है कि ये बच्चा अपनी जुरात में कैसा है, इसका हौसला कैसा है। बस बच्चे काम करने के मामले में अपने अंदर बड़े अजीब हौसले रखते हैं, यानी मिसाल के तौर पर बस बच्चे ऐसे होते हैं उनको उनसे अगर कहा जाए कि ये काम करना है तो वो सुनते ही इस बात के ऊपर फौरन मायल हो जाते हैं कि हाँ ये बड़ा काम है और मुझे बड़ा काम ही करना चाहिए, छोटा काम नहीं करना चाहिए। जुरात में बहुत शदीद होते हैं, हिम्मत के अंदर बुलंद होते हैं, उनके अंदर काम करने का हौसला होता है, और जितना बड़ा उनको काम दिया जाता है उतने ही ज्यादा शौक से करते हैं, जितना बड़ा चैलेंज दिया जाता है उस चैलेंज को उतना ही ज्यादा कबूल कर लेते हैं और कहते हैं हाँ ये बात तो यह बड़ा चैलेंज है। अच्छा, ऐसे बच्चों को अगर कोई छोटा काम दो उसको बहुत खराब कर देते हैं, उसका काम को अच्छा नहीं करते। बड़ा काम दो, मुश्किल काम दो, सख्त काम दो, चैलेंज वाला दो, उसको वो उसको बहुत खुशी से लेते हैं। ऐसे लेने वालों की भी दो कैटेगरीज हैं, ऐसे लेने वालों की भी दो कैटेगरी, एक वो है जो लेते और बाद में चाहते हमारी तारीफ होगी, और एक वो है जो बड़ा काम लेते और कतई तारीफ नहीं चाहते, खामोश रहने वाले लोग। मेरा अपने ख्याल है इंसानियत के लिए कारामत तरीन सिर्फ ये दूसरी वाली सिर्फ है, जो बड़ा काम करना चाहते हैं खामोशी से करना चाहते हैं, अपनी तारीफ भी नहीं चाहते, ये इंसानियत के लिए कारामत तरीन सिर्फ है। ये तो बच्चों की तबीयत का हिस्सा है, इसके साथ एक और डिस्कशन चल रहा होता है उसको हम छेड़ सकते हैं, ये जो हिस्सा होता है बच्चों का इसको हम नहीं छेड़ पाते, थोड़ा बहुत तब्दीली करने की कोशिश करते हैं, मतलब जिस बच्चे के अंदर हिम्मत नहीं होती उसको थोड़ा बहुत आगे लाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा हिम्मत दिलाते हैं उसे कि तुम कर सकते हो, मसलन तुम भी करो, ये भी करो, वो भी करो, ताकि वो भी थोड़ा सा आ गया। इसके अलावा एक और मरला होता है, बच्चे को जो तक वैल्यूज दी गई है वो वैल्यूज क्या है, और ये मामला फिर बड़े होने तक चल रहा होता है, इस कौम की अकदार क्या है, अकदार को कैसे पहचाना जाता है। ये जो कौन की वैल्यूज होती है ये बहुत सारी चीजें तय कर देती हैं। एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले। अब अगर इसमें किसी हत्या इंकार कोशिश करूंगा, ना कोई इशारा ना कोई किनाया, किसी कौन किसी का भी तस्करा ना हो सके, लेकिन अगर कहीं खुदा ना करे नाउज़ बिल्लाह मेरी जबान से निकल जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। ऐसा हुआ कि जानने वालों में से कोई शख्स हमारे घर पर आया और उसने एक फ्रॉड करके हुकूमत से कोई बेनिफिट हासिल किया था, और वो उस फ्रॉड को बहुत फख्र के साथ अपनी महारत दिखाते हुए हमें सुना रहा था, ठीक है। और हमारे बच्चे जो किसी हद तक दीनी माहौल में तरबियत पाए हुए थे, वो उसके इन फ्रॉड को इतनी खुशी और फख्र के साथ सुनाते हुए देखकर बार बार हमारी तरफ देख रहे थे कि क्या झूठ बोलने में भी कोई फख्र है, ये कि कोई फ्रॉड करे ये फख्र की बात है, तो ये इतना फख्र करके क्यों सुना रहा है। ये वैल्यूज का डिफरेंस है। एक माशरे के अंदर मक्कार होना, धोखेबाज होना,
برائی نہیں ہوتی
بلکہ یہ ہوشیاری کی دلیل ہوتی ہے.
دوسرے معاشرے کے اندر یہ قابل تصور نہیں ہے کہ ایک آدمی دھوکہ دے رہا ہے اور دھوکہ دینے کے بعد فخر سے سنا بھی رہا ہے. یہ تو اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ہے.
یہ ویلیوز کا ڈفرینس ہے.
اچھا جب کسی قوم کی ویلیوز خراب ہو جاتی ہیں، اقدار خراب ہو جاتی ہیں، اس قوم کو سنبھالنا انتہائی مصیبت کا کام بن جاتا ہے. ایک دفعہ اگر اقدار خراب ہو جائے، اگر اقدار خراب نہیں ہونا تو بیماری سے لڑنا آسان ہے، اس کا لڑنا آسان ہے، لیکن اگر اقدار خراب ہو جائے پھر مصیبت بن جاتی ہے. اور میں اس موقع پر جب پہنچتا ہوں تو اللہ کے رسول کی روایت ضرور بیان کرتا ہوں جو ہمارے لیے کام کو بہت آسان کرتی ہے. معصومین کے کلام میں ایک عجیب خوبی ہے جو اب تک میں نوٹ کر پاتا ہوں اپنی زندگی میں، جو مفہوم بہت پیچیدہ ہوتا ہے وہ کلام معصوم میں بہت سادگی سے لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے. ہم جیسے بولنے والے پیچیدہ ہونے کی وجہ سے سمجھ نہیں پاتے اس کو سمجھانا کیسے ہے، لیکن جب کلام معصوم میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ انتہائی پیچیدہ مفہوم انتہائی سادگی کے ساتھ معصوم سمجھا دیتے ہیں. اس خاطر ایسے موقعوں کے اوپر آسان ترین کام یہ ہوتا ہے کہ ہم کلام معصوم سے مدد لیں اور وہ کلام معصوم کا بیان کر دیں تاکہ یہ مشکل ہماری بھی یاد ہو جائے، آپ کی مشکل بھی یاد ہوتی ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. موضوع ہمارا قوم کی تربیت کیسے ہوتی ہے تاکہ وہ فتنوں کا مقابلہ کر سکے. اور پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جیسے جیسے ظہور کا وقت نزدیک آئے گا فتنے پیچیدہ ہوتے چلے جائیں گے. اچھا جو فتنے کا مقابلہ کرنے والی قومیں ہوتی ہیں ان کی ایک خاص تربیت ہوتی ہے. میں نے عرض کیا جو تربیت دینے کا مرحلہ ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں فطرتاً صحیح ہوتی ہیں یا غلط ہوتی ہیں، عادتاً بچے کی عادت کے اندر ان کو صحیح کرنا ہوتا ہے، جیسے اس کی ہمت بہت زیادہ ہے کہ ہمت بہت کم ہے. اس سے ہٹ کر دوسرا مرحلہ تھا ویلیوز کا، ویلیوز پہ محنت کرنی پڑتی ہے. پھر آپ کی غلط محرض ہوا کہ اگر ویلیوز خراب ہو جائے نا پھر کام کرنا بہت مصیبت بن جاتا ہے. ویلیوز کی خرابی کے لیے یہ روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اللہ کے رسول ایک جگہ تشریف فرمائے، اصحاب رسول ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول کے نام پر درود بھیجے گا محمد. میں اپنے طور پہ کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی جس میں سننے والوں کا دل چاہ رہا ہے کہ درود بھیجے تو میں ان کی دلی کوشش کو پورا کر دیتا ہوں، تاکہ اگر ان کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ درود بھیجے تو میں اس ثواب میں کیوں رکاوٹ دوں. ٹھیک ہے، سب مل کے درود بھیج دیتے ہیں، اس پہ اجر بھی ملتا ہے اور اس کی ایک معنویت بھی پھر بہت اچھے طریقے سے آ جاتی ہے. ایک دفعہ پھر اس معنویت کے اصول کے لیے درود بھیجے گا محمد. تشریف فرما ہے کچھ اصحاب کے ساتھ، وہیں کوئی گفتگو کے دوران اللہ کے رسول نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا تم لوگ کے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا جب تم لوگ امر بالمعروف نہیں یعنی منکر اسلام کا حکم، فرمایا نیکی کا حکم دینا بند کرو گے، برائی سے روکنا بند کر دو گے. نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے رسول نے جیسے مسلمانوں کے سامنے کہہ دیا تم پہ ایک وقت ایسا آئے گا تم نماز نہیں پڑھو گے. وہ جو معاشرہ تھا وہ اسلامی ثقافت کا معاشرہ تھا، وہاں پہ ان لوگوں کی زندگی گزری اس بات پہ رہی تھی کہ ہم نے اللہ کے رسول نے جو کہنا ہے وہ پورا کرنا ہے. اگر وہ کہیں گے فجر کی نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، نہ پڑھنے کا تو سوال ہی نہیں ہے. اصل میں بعض اوقات تعجب میں رہ جاتا ہوں کہ جو جنگ جمل ہے، جنگ جمل میں ایک دن آ رہا ہے جب جرمنی لشکر بسرے میں تھا اور اس بسرے پہنچا اور بسرے پہنچ کر جو امیر المومنین کے گورنر تھے ان کے خلاف انہوں نے حملہ کر دیا. عثمان بن حنیف اس وقت گورنر تھے جس کو ہم لوگ حنیف بھی پڑھتے ہیں، وہ گورنر بسرا کے تھے. جمل کا لشکر بسرے میں پہنچا، اس نے گورنر ہاؤس کی طرف حملہ کیا. گورنر اس زمانے میں جو گورنر ہوا کرتا تھا وہ نماز جماعت پڑھایا کرتا تھا، جو بھی علاقے کا والی ہوتا تھا وہ جماعت کی نماز اس کا پڑھانا اس کی ذمہ داری ہوتی تھی. تو وہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے اور جمنی لشکر نے حملہ کر دیا. اس واقعے کے اوپر دونوں افراد کے درمیان جنگ شروع ہو گئی مسجد کے اندر. مسجد کے اندر جنگ شروع ہو گئی اور اس جنگ کو اتنی دیر لگ گئی کہ لوگ چلانے لگے کہ نماز قضا ہو رہی ہے. جب لوگ چلانے لگے کہ نماز قضا ہو رہی ہے تو کسی بھی طریقے سے ایک آدمی نے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی تاکہ نماز ہو جائے اور اس کے بعد پھر دوبارہ جنگ شروع ہو گئی. صحیح ہے, اس وقت نماز کی ویلیو یہاں تک تھی, اتنی ویلیو تھی. یہ بات آپ جا کے ہسٹری کے اندر دیکھ سکتے ہیں, جمل کے لشکر کی تمام تر کارروائیوں کے اندر اس وقت نماز کی ویلیو اس حد تک تھی. اور یہ کس نماز کی بات ہو رہی ہے؟ فجر کی بات ہو رہی ہے. یہ مغرب عشاء کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے, یہ فجر کی بات ہو رہی ہے. اس وقت اتنی ویلیو تھی اس کام کی. وہ مسلمان ساتھ بیٹھے تھے اللہ کے رسول کے, اللہ کے رسول نے کہا جیسے تم لوگ اچھائی کا حکم نہیں دو گے, برائی سے نہیں روکو گے, امر بالمعروف نہیں کر رہے. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میں نے کہا جیسے بالکل ایسے جیسے اللہ کے رسول اپنے اصحاب سے کہیں کہ میں نے تو کہا نا کہ فجر کی نماز باجو ہے تم لوگ نہیں پڑھو گے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہماری تو زندگی اسی پہ گزر رہی ہے, ہم نے تو کام ہی یہی کیا. تو آپ نے کہا وہ کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں امر بالمعروف نہیں ہے نہ منکر واجب ہے, ہم امر بالمعروف نہیں کریں گے, نہیں ہے نہ منکر نہیں کریں گے, یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے, اس سے بہتر بھی ہوگا, اس سے بہتر بھی ہوگا. میں یہ بات بہت دفعہ کہہ چکا ہوں, اسی لیے لوگوں نے بہت دفعہ سنی بھی ہوگی. اللہ کے رسول نے کہا تم لوگ برائیوں کا حکم دو گے, اچھائیوں سے روکو گے. یہ دوسرا لیول ہے. پہلے لیول میں فرمایا تھا اچھائی کا حکم نہیں دو گے, برائی سے نہیں روکو گے. دوسرا لیول آیا, فرمایا اس سے بدتر ہوگا. وہ بدتر کیا ہوگا؟ برائی کا حکم دو گے, اچھائی سے روکو گے. الٹا ہوگا, بالکل الٹا ہو گیا. برائی کا حکم دو گے اور اچھائی سے روکنے کی کوشش کرو گے. یہ دو لیول ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ پہلے ہی برا تھا کہ ہم امر بالمعروف نہیں منکر نہیں کریں گے, یہ برا تھا. اس سے بھی برا ہو گیا کہ ہم برائی کا حکم دیں گے. جو چیز بری ہے اس کو جانتے ہوں گے کہ یہ برا ہے, اس کے باوجود کہیں گے کرو. ٹھیک ہے, کیا یہ وہ لیول ہے جو میں نے آپ کو سنایا تھا اپنے بچوں کے سامنے پیش آیا تھا؟ نہیں, یہ وہ نہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تو ہے, اس سے بھی بدتر ہوگا, اس سے بھی بدتر ہوگا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اب اس سے بدتر کیا ہوگا؟ فرمایا اس سے بدتر یہ ہوگا کہ تم برائی کو اچھائی کہو گے, اچھائی کو برائی کہو گے. اچھا, اس دوسرے اور تیسرے میں کیا فرق ہے؟ دوسرے میں برا برا تھا لیکن حکم دے رہے تھے, اچھا اچھا تھا لیکن روک رہے تھے. تیسرے لیول تک آتے آتے کیا ہو گیا؟ برا اچھا ہو گیا, اچھا برا ہو گیا. اس کو ہم کہتے ہیں ویلیوز کا چینج ہونا, ویلیوز چینج ہو جائے. اچھا, وہ آدمی جو مکاری کر کے آیا تھا, فراڈ کر کے آیا تھا, اور وہ فراڈ کرنے کے بعد اس کو فخر سے بیان کر رہا تھا, یہ کون سا لیول ہے؟ دوسرا یا تیسرا؟ یہ تیسرا لیول ہے. کیوں؟ یہ اپنی برائی کو ہوشیاری سمجھ کے اچھائی سمجھ رہا ہے. اس نے برائی کی ہے اور اس برائی کو فخر سے بیان کر رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ اس کو یہ برائی سمجھتا ہی نہیں ہے بلکہ یہ اس برائی کو اچھائی سمجھتا ہے. اچھا, اب یہاں پر ایک سوال ہے, اگر کسی معاشرے کے اندر ویلیوز یہاں تک پہنچ جائیں, اس کا مطلب ہے یہ معاشرہ تباہی کے دوچار ہے. اس معاشرے کے اندر کام اچھی طرح سے نہیں نمٹے گا. اب میں اس کی ایک اور مثال آپ کی خدمت میں جسارت عرض کرتا ہوں جو تھوڑی سی سنگین ہو سکتی ہے. درود بھیجے گا محمد والے اللہ مشکل کام اس وقت آتا ہے. اب اس مثال کو کہنے سے پہلے شاید یہ مقدمہ طے کر لیا جائے, اس وقت مشکل پیش آتی ہے جب ویلیوز چینج ہو جائیں اور آپ کو معاشرہ صحیح کرنا ہو. ویلیوز چینج ہو گئی ہیں, آپ نے معاشرے کو صحیح کرنا ہے. نعوذ باللہ, جیسے کسی معاشرے کے اندر بچے کو میوزک سکھانا اچھی بات ہے. کوئی معاشرہ ایسا بن گیا ہے جس کے اندر میوزک سکھانا بہت اچھی بات ہے, اور اگر کوئی بچہ میوزک نہ سیکھے تو बहुत बुरी बात होगी, आपका बच्चा पीछे रह गया, आपके बच्चे ने कुछ सीखा ही नहीं है। अच्छा, अब जब ये हो जाए, अब आपने इसको सही करना है, अब सही कैसे करेंगे आप? अब आप सही कैसे करेंगे? क्यों आप कहेंगे ना कि ये जो म्यूजिक नहीं सिखाया है ये अच्छा हुआ है, उसके नजदीक बहुत बुरा हुआ है। मैं इसकी एक मिसाल और बिल्कुल एक्सट्रीम पे ले जाकर अपनी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो अभी मुझे कुछ दिन पहले लंदन में किसी ने मुझसे कही। कहने लगा कि वो लंदन में एक जुलूस निकल रहा था, जब वहां पर जुलूस निकल रहा होता है तो वहां पर लोग मामूलन ऐसा करते हैं कि जो अतराफ में खड़े हुए लोग हैं उनको ब्रीफ करने के लिए कुछ हैंडबिल्स बना देते हैं, वो बना के उसके ऊपर लिखते हैं कि भाई ये जो हम कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। तो जुलूस निकल रहा था, कुछ लोगों ने हैंडबिल्स बनाए और उन हैंडबिल्स के ऊपर लिखा था कि भाई ये जो यजीद था ये कौन था, और उसके बाद उन्होंने लिखा था कि सैयद शुहदा का नाम, सैयद शुहदा कौन थे। अब जो यजीद कौन था उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, सही है। यजीद कौन था? कहा यजीद वो था जो शराब पीता था, कुत्तों से खेलता था, म्यूजिक सुना करता था और बहुत बड़ा जुआरी था, सही है। अच्छा, ये सब लिखकर आपने गोरों को दे दिया और उनसे कहा कि देखो यजीद कितना बुरा आदमी था, सही। और वो पढ़ के कह रहा है कि इसका मतलब ये कि यजीद हमारा ही जैसा था, सही। ये चेंज ऑफ वैल्यूज का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, इसमें हमारी भी एक दुश्वारी है, हमारी एक मुश्किल है। इस लिखने वाले ने कतई नहीं सोचा कि ये पंफलेट किस मुल्क में दे रहा है। इसको सबसे पहले लिखना चाहिए था यजीद एक टायरेंट था, यजीद एक बागी था, यजीद एक जालिम जाबिर था, बिल्कुल सही। इसने सबसे पहले वो सब कुछ लिखा जो इसके नजदीक गलत था, और ये नहीं सोच रहा कि जिस माशरे में दे रहा है वहां पर ये वैल्यूज चेंज हुई नहीं है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं यजीद बुरा आदमी था, और वो आदमी पढ़ के क्या कह रहा है? तो वो अपने दिल में कहेगा ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा साथी था इसका मतलब, और वो जवाब में ये कहेगा कि इसका मतलब है तुम लोग रेडिकल लोग हो, तुम लोग फंडामेंटलिस्ट हो। 1400 साल पहले तुम्हारे पास कोई एक आदमी आता जो मॉडरेट टाइप का था तो तुम लोगों ने बिना वजह उसके खिलाफ बहुत बड़ी जंग शुरू कर दी। बिल्कुल उसका परसेप्शन बिल्कुल 180 डिग्री उसके खिलाफ हो जाएगा जो हम उसको बताना चाह रहे हैं। क्यों हो गया है? उसकी वैल्यूज बिल्कुल उल्टी हुई है। ये मैं आपकी खदमत में अर्ज कर रहा हूं, अगर एक मार्शल के अंदर वैल्यूज उल्टी हो जाए, अब आपने समझाना है, आप कैसे समझाएंगे? अच्छा, अब समझाना नहीं है, इसकी वैल्यूज को वापस लाना है। अब आप क्या करेंगे? अभी वैल्यूज वापस कैसे आएंगी? क्यों? अगर आप ये कहें, अब मैं आपकी खिदमत नाज़ करता हूं, मैं एक मिसाल के तौर पर किसी ऐसे शख्स के पास गया हूं, फर्ज करने मुसलमान है, उसकी वैल्यूज बिल्कुल चेंज है, और वह उससे कहता हूं कि जो आदमी यही सारे काम करता है ये मुनाफिक है, फासिक और फाजिर है, उसके बाद वो मुझसे क्या कहेगा? आप ऐसे मुनाफे पर फासे वो फासे को फाजे से गुफ्तगु ना फरमाएं, आप यहां से तशरीफ ले जा सकते थे, मामला खत्म हो गया, आपके सामने वैल्यूज चेंज हो गई। अब चेंज वैल्यूज में क्या करना है? सबसे पहले एक और क्वेश्चन है, आपने उन चेंज वैल्यूज को अडॉप्ट करना है या मुकाबला करना है? मुकाबला करना है। अगर आपने मुकाबला करना है तो सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट देगी, जब सोसाइटी रिस्पेक्ट नहीं देगी अब एक और सवाल आएगा, आप माशरे के दिए हुए आइसोलेशन को कबूल करेंगे? क्योंकि माशरा आपको आइसोलेट करेगा, माशरा आपको तन्हाई में डालेगा। अभी हमारी सोसाइटी के अंदर एक फिनोमेना आया हुआ है, वो क्या है? हमारे माशरे के अंदर पोलराइजेशन हो रही है, दो पोल्स बन रहे हैं। इसी इस्लामाबाद में जिसमें आप बैठे हुए हैं, एक पोल ये है जो यहां पर जमा हुआ है, ये किन लोगों का है? जो एक सेट ऑफ वैल्यूज के कायल हैं जो दूसरे पोल के मुकाबले में 180 डिग्री है। अच्छा, इसके मुकाबले में एक और पोल है, वो उन सेट ऑफ वैल्यूज के कायल है जो इनके मुकाबले में 180 डिग्री है। अलबत्ता अभी भी बीच में कुछ ग्रुप है जो कभी इधर मूव करता है, कभी उधर मूव करता है। अगले मरहलों में क्या होगा? अगले मरहलों में बीच का ग्रुप खत्म हो जाएगा। मैं जितना भी गौर करता हूं इमाम की तशरीफ आवरी में क्या होगा, हमारे पास दो रिवायतें साथ साथ है जो इस पोलराइजेशन को शो कर रही है। ایک روایت ان سے کہتی ہے کہ اس زمانے کے اندر ظلم و ستم اتنا ہوگا جس کی کوئی حد نہیں ہوگی. اس کے مقابلے میں ایک روایت یہ کہتی ہے کہ 313 اصحاب تیار ہو جائیں گے اور ان کی مدد سے مقابلہ شروع ہو جائے گا. تو اب ایک سوال ہے، اس معاشرے کے اندر اچھائی پھیل رہی ہوگی یا برائی پھیل رہی ہوگی؟ ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں ظلم و ستم بے انتہا زیادہ ہوگا، اس کا مطلب برائی پھیل رہی ہوگی. دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں 313 اور ان کے اصحاب تیار ہو جائیں گے، اس کا مطلب ہے اچھائی پھیل رہی ہوگی. تو اچھائی پھیلے گی یا برائی پھیلے گی؟ ہم اس کا حل نکالتے ہیں. ہاں، اس کا مطلب ہے اس معاشرے کو ہم دو حصوں میں تقسیم ہوتا دیکھیں گے. ایک اکثریت ہوگی بہت بری، ایک اقلیت ہوگی بہت اچھی. اس کو ہم کہتے ہیں پولرائزیشن، اس کو ہم کہتے ہیں پولرائزیشن. 30-40 سال پہلے ہماری سوسائٹی کا گرے ایریا بہت بڑا تھا، اب یہ گرے ایریا شرنک ہو رہا ہے، یہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ برائی کے معتقدین بہت برائی کی طرف، اچھائی کے معتقدین بہت اچھائی کی طرف. اب آپ اپنے بارے میں ایک فیصلہ کر سکتے ہیں. اگر آپ گرے ایریا میں ہیں، زیادہ عرصے تک آپ گرے ایریا میں نہیں رہیں گے. آپ کو اپنے کیمپ میں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. آپ زیادہ عرصے تک گرے ایریا میں نہیں رہ پائیں گے. مثال کے طور پر میں بالکل بلنٹلی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اگر کسی کو برا لگے تو معذرت چاہوں گا، درود بھیجے گا محمد والے آپ اور میں یہاں پہ تشریف فرمائیں، یہاں پر ہم اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر کے نام پر یہاں پہ تشریف فرمائیں. اچھا، پورے دن زندگی میں ایسے کام کر رہے ہوں جو انہی کی ناراضگی کا سبب بھی بنتے ہوں، ٹھیک ہے، اور شام میں دوبارہ یہاں پر آ کر ان کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا ایک آدمی گرے ایریا میں گھوم رہا ہے، یہ ایک کونے پہ نہیں لگا پا رہا ہے. یہ صبح سے شام تک وہ کرتا ہے جو اچھا نہیں ہوتا ہے، شام کو آ کر اپنے دل کو تسلی دیتا ہے، ایک اچھا کام انجام دے دیتا ہے. اس کا مطلب ہے اس کا کوئی کیمپ ابھی تک طے نہیں ہوا ہوا ہے، یہ بیچ کے اندر پھنسا ہوا ہے، ابھی تک گرے ایریا کے اندر ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ زیادہ عرصے نہیں چلے گا، یہ زیادہ عرصے نہیں چلے گا. کیوں زیادہ عرصے نہیں چلے گا؟ کیوں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ عرصے نہیں چلے گا؟ یہ ان لوگوں کی داستان ہوتی ہے جو کچھ فائدہ ادھر بھی دیکھتے ہیں، کچھ فائدہ ادھر بھی دیکھتے ہیں، اس لیے دونوں جگہ چل رہے ہوتے ہیں. اچھا، جب امتحان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب امتحان ہوتا ہے تو پھر اچھائی میں فائدہ نہیں ہوتا، بہت نقصان ہوتا ہے. امتحان کہتے ہی اسے سید الشہداء نے اس معاملے کو کتنا خوبصورت بیان کرنا، فرمایا الناس عبید الدنیا والدین لائق على السنتهم وَإِذَا مُحْسُوا بِالْبَلَا قَدَّتْ دَيَّانُهُمْ. لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبان پر گھومنے والا ایک لوتڑا ہے، اور یہ اس وقت تک اس کو گھماتے رہتے ہیں ماں دارت معیشتوں، جب تک ان کی اقتصاد چلتی رہتی ہے، جب تک ان کی معیشت چلتی رہتی ہے. اور اس کے مقابلے میں اِذَا مُحْسُوا بِالْبَلَا، جب بلاؤں کے ذریعے ان کا امتحان ہوتا ہے تو قلت دیانون، تو پھر دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو گرے ایریا ہے یہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب امتحان پڑتا ہے، صحیح. اور آگے کے وقتوں میں امتحان کم ہوگا یا بڑھے گا؟ بڑھے گا. اس کا مطلب ہے گرے ایریا شرنک ہوگا، یہ گرے ایریا شرنک ہوگا. اچھا، جب گرے ایریا شرنک ہوگا تو یا ادھر جائیں گے یا ادھر جائیں گے، اکثریت کہاں جائیں گے؟ اکثریت غلط سائڈ پہ جائیں گے، اکثریت غلط سائڈ پہ جائے گی. اس کا مطلب ہے اگر آج ایک آدمی گرے ایریا کے اندر گھوم رہا ہے، تو میں ایسی اگر اس کو میٹیریل کیلکولیشنز میں ڈال دوں تو 10 سال کے بعد شاید 70% سے زیادہ چانس یہ ہے کہ یہ غلط کیمپ میں جا چکا ہوگا، اور 30% سے کم چانس یہ ہے کہ یہ صحیح کیمپ کے اندر کھڑا ہوگا. کیوں؟ جب امتحان آئے گا تو اس کو بہت زیادہ موقع نہیں ملے گا. اب ہم تربیت کسے کہتے ہیں؟ اب اتنا کچھ ہو گیا نا آپ نے دیکھ لیا، اب تربیت کسے کہتے ہیں؟ ہاں، تربیت ہم اسے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کر پائیں، کہ اپنے آپ کو اور لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کر پائیں کہ جب دین کے نام پر امتحان پڑے اور معیشت خطرے میں پڑے. معیشت کا مطلب زندگی اور اقتصادی زندگی سب ملا کر. جب یہ خطرے میں پڑے تو یہ خطرے کو قبول کر لے, تو یہ خطرے کو قبول کر لے, پھر ان کا کیمپ صحیح کیمپ ہوگا. اب میں یہ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, میں جن جملات سے متاثر ہو کر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, آپ نے دیکھا میں تین دن سے پنڈی کی سازش کے اوپر کنسنٹریٹ کر رہا ہوں, اس کے اوپر فوکس کر رہا ہوں. میں نے یہ سنا ہے اور ایک سے زیادہ ریسورسز سے سنا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ان چند دنوں کے حادثات کے پیش نظر سیکیورٹی کے رسک کی بنیاد پر اپنی کچھ پریکٹسز کو جو پچھلے سالوں میں آزادی کے حوالے سے انجام دے رہے تھے چینج کیا ہے, کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کیا یہ گرے ایریا شرنگ نہیں ہوا ہے؟ اور یہ آگے بہت ہوگا. تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت اسے کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے کنونس ہوں دین کے معاملے میں کہ جب بلا اور مصیبت کا ٹائم آئے تو ہمارے لیے کیمپ کا انتخاب کرنا 2+2=4 کی طرح کی ضرورت, ہم نہیں آ جانا, اس کو ہم تربیت کہتے ہیں. اچھا, اس تربیت کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ان کی ویلیوز پہ کام کرنا ہوتا ہے. اگر ویلیوز میں ذرا سی بھی خرابی رہ گئی, ابھی تک میں وہ مثال نہیں دے پایا, اس کی جرات حاصل نہیں کر پایا ہوں ابھی تک, جس کی میں اتنی دیر سے کوشش کر رہا ہوں, اگر ویلیوز میں ذرا سی بھی خرابی رہ گئی, یہ بلا کے موقع کے اوپر اپنے کام کو چھوڑ دے گا, کچھ اور کرے گا. اب میں جسارت کر پاؤں, ٹھیک ہے. نعوذ باللہ تعالی, ایک آدمی زیارت نکالتا ہے اور زیارت سے اس کا ہدف سید الشہداء نہیں ہے, مکس ہے, کچھ حصہ سید الشہداء ہے, کچھ حصہ کچھ اور بھی ہے. اچھا, جو حصہ کچھ اور بھی ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ خاندان کا نام, سوشل ریپوٹیشن. نکالتا ہے تو نکالنے پر علاقے کا شاہجی بن جاتا ہے, علاقے کا محترم بن جاتا ہے, لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, ایڈمنسٹریشن آتی ہے جاتی ہے, اس کو ایک ریپوٹیشن ملتا ہے. نکالتا بھی ہے, سید الشہداء کا نام بھی ہے, احترام بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. اچھا, اس سے بدتر بھی ہو سکتا ہے, ممکن ہے پیسہ ہدف ہو, پیسہ ہدف ہو, ریپوٹیشن کی خاطر بھی ہو سکتا ہے, پیسے کی خاطر. اچھا, ایک اور تیسرا ہدف بھی ہو سکتا ہے, کچھ نہیں, بس اس کو اپنی ذرا جاہو جلال دکھا دیا, کچھ نہیں ہے, نہ پیسہ ہے نہ وہ سوشل ریپوٹیشن ہے, لیکن اپنی ذات کی انانیت ہے, اپنی ذات کی انانیت ہے. البتہ کہنے کا مطلب نعوذ باللہ قطعا یہ نہیں کہ جو لوگ زیارت نکال رہے ہیں ان میں یہ مصیبت ہے, نہیں, میں کہہ رہا ہوں اگر ہو. اب سوال ایک اور, اب اس نے زیارت نکالنی ہے اور اس کے اوپر چار بندے شہید ہو گئے, اب یہ نکالے گا؟ یہ ویلیوز کی خرابی کی ایک مصیبت ہے. یہی وہ آدمی ہے جو مصیبت نہیں آئی تھی تو اس سے بڑا نکالنے کا حامی کوئی نہیں تھا, اور یہ باقی سب کو کہتا تھا کہ تمہارے دلوں میں تو محبت ہی نہیں ہے جتنی میرے دل کے اندر ہے. یہ سب کو تانے دیتا تھا کہ تم لوگ دیکھو اپنے گھروں میں گھسے رہتے ہو, میں دیکھو کتنا پرچم لے کے سامنے نکلتا ہوں. اب جب مصیبت کا وقت آیا تو کیا ہو رہا ہے؟ معاملہ ختم ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ اب ایک مصیبت آئی ہے, یہ عدم تربیت کی نشانی ہے, اور یہ وہ بہت بڑی مصیبت ہے جو انسان کی نیت میں کمی کی وجہ سے پیش آ جاتی ہے. بھائی, بہت سادہ سی بات عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, مثلا فرض کیجئے میں ایک کام کرنے جا رہا ہوں جس کے اندر بہت بڑے بڑے ناموں کے ساتھ اناؤنسمنٹ کرتا ہوں, یہ کام میں نے کروایا ہے, یہ کام میں نے کروایا ہے, ابھی اس پہ احترام مل رہا ہے, ابھی اس پر لوگ احترام دے رہے ہیں, اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں, اس کی تعریف بھی کرتے ہیں, اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں, اس کے لیے درود بھی پڑھتے ہیں, اس کے لیے سارے کام کرتے ہیں. کل میں سیناریو کو چینج کر دیتا ہوں, میں ایک کام کرنے والا ہوں, اس کام کو جب کروں گا تو 25 دشمن میری جان کے در پہ ہو کے میرے پیچھے پڑیں گے. ابھی اناؤنسمنٹ کروائے گا, یہ کس نے کیا ہے؟ یہ تربیت کا فقدان ہے. اب میں اس گفتگو میں پڑھ ہی نہیں رہا کہ اس طرح سے اناؤنسمنٹ کروانا آیا خلوص کے ساتھ سازگار ہے یا نہیں ہے. آیا خلوص میں اس کی اجازت ہوتی ہے؟ اور خلوص کے مقابلے میں شرک اور ریاکاری قرار پا رہا ہوتا ہے، آیا اس کی گنجائش ہوتی ہے کیا ہمارے پاس کہ اگر میں کوئی کام انجام دوں تو اس کا اناؤنسمنٹ کرواؤں کہ یہ کام میں نے کروایا؟ ایسا خلوص کے اندر اس کی گنجائش ہے ہمارے پاس؟ اگر نہیں ہے اس کا مطلب ہے جو ہو رہا ہے یہ کمپرومائز ہو رہا ہے، یہ جو کمپرومائز ہو رہا ہے جب امتحان کا وقت آئے گا تو کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا ہی نہیں. تو میں پہلے دن سے ایک مشورہ دوں گا، آپ پہلے دن سے کمپرومائز ہوا ہوا کام کرو ہی نہیں، اس میں پہلے دن سے خالص کام کرو تاکہ امتحان کے موقع پر بھاگنے والے آپ کے ساتھ کھڑا ہی نہ ہو پائے. پہلے دن سے خالص آدمی کو کھڑا کرو، اور اگر وہ کہے کہ نہیں مجھے یہ چاہیے، آپ سمجھ جاؤ یہ وہ آدمی نے امتحان جو بھاگ جائے گا، یہ امتحان تو ہمیں بھاگے گا کیونکہ یہ خلوص کے اس پیمانے پہ نہیں اترتا. اچھا اب ہم لوگوں کے ساتھ ایک مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت. اگر چھوٹے موٹے کمپرومائز کے اوپر کوئی بڑا بینیفٹ مل رہا ہو تو ہم کہتے ہیں اتنا چلتا ہے، اتنے میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن جس دن میدان خالی ہوا ہوا نظر آتا ہے اس وقت بہت افسوس ہوتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اس خالی میدان کا حل اس دن کرنا تھا جس دن کمپرومائز کرنے جا رہے تھے. کاش اس دن خلوص پہ تاکید کر دیتے کہ نہیں ہم خلوص سے کم پہ کوئی بات نہیں کریں گے. میں نے کوشش کر کے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا جتنے بھی اچھے انداز میں کہہ سکتا تھا جس کو آپ قابل تحمل سمجھ سکیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اگر ہماری جگہ کوئی ایسا شخص ہوتا جس کو سخت جملے کہنے کی عادت ہوتی تو آپ یہاں بہت سخت جملے سنتے. ہم نے کوشش یہ کی کہ اس کو جتنا زیادہ شوگر کوٹڈ کیا جا سکے اس کو شوگر کوٹڈ کر کے آپ کے سامنے کہہ دیں. اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کو معاملہ ہی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم نے کہا کیا ہے تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں، لیکن اگر میں اس سے زیادہ کھل کے کہوں گا تو وہ بات بہت سخت ہو جائے گی، اور اس سخت ہونے کی وجہ سے بجائے یہ کہ قبول ہو پھر کچھ لوگ اس کو رد کرنے پہ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو میں اتنے کہنے پہ اکتفا کرتا ہوں، اس کا لب لباب میں آپ کی خدمت میں تکرار کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے والے. دینی کام کے لیے ایک اسٹینڈرڈ بنائے، اس اسٹینڈرڈ پر کمپرومائز مت کریں، خاص کر جان بوجھ کر کمپرومائز مت کریں، خاص کر جان بوجھ کر کمپرومائز مت کریں. جان بوجھ کر کمپرومائز کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ ایک ایسا کام ہوا ہے آپ کو پتا نہیں ہے صحیح ہوا یا غلط ہوا، چلو یہ آپ نے قبول کر لیا کیونکہ آپ نے کہا دین کے نام پہ ہوا، پتا نہیں پتا چلا صحیح ہوا یا غلط ہوا، آپ نے قبول کر لیا. ایک دفعہ ایک کام ہوا دین کے نام پر ہوا اور آپ کو پتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہوا ہے، اب کمپرومائز مت کریں، اب کمپرومائز مت کریں. کیوں؟ اس کی سزا بہت بھاری اٹھانی پڑے گی پھر ہمیں، اور یہ سزائیں اب صرف باتوں میں نہیں ہیں، اب خون کی قیمت ہے. آپ جس علاقے میں زندگی گزار رہے ہیں یہ گفتگو کرنے میں بلنٹ سپیکنگ میں ٹاپ پر ہے پورے پاکستان میں. یہاں جو طنز کا لیول ہے شاید پورے پاکستان میں وہ لیول جو یہاں پر ہے وہ کہیں نہیں ملے گا. یہ اس جگہ کی مشکل ہے، یہاں کی زبان بہت تیز ہے اور زبان کی تیز کے ساتھ اس کی کاٹ بھی بہت خراب ہے. اور یہ جو دوسری تقریر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اپنے جذبات کو کنٹرول کریں، وہ اس خاطر عرض کیا تھا، یہاں کی زبان کی کاٹ بہت شدید ہے اور یہ دونوں طرف سے ہے، دونوں طرف سے مارکا آ رہی ہے. اس کی وجہ سے سوچنے سمجھنے کا موقع ہی باقی نہیں رہا ہے. جو بدترین زبان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کی جا سکتی ہے وہ اس خطے کے اندر انجام پا رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ علاقہ کسی بھی سازش کے لیے زرخیز ہے. زبان تو کنٹرول نہیں ہے، بولیں گے تو اتنا سخت بولیں گے ایک دوسرے کے خلاف کہ بعد مصیبت بن جائے گی، سنبھالنا مصیبت پڑ جاتی ہے. یہ وہ مشکل ہے جس میں ہم اور آپ اس وقت مبتلا ہیں. عزیزان محترم، ہمیں تربیت کی ضرورت ہے اس وقت. سب سے امپورٹنٹ اپنی ویلیوز کو تربیت کرنا. آپ اپنی ویلیوز کے اندر دین کے اوپر توجہ فرمائیے، آپ کی اقدار میں جو دین نے اقدار دی ہے حد تر امکان اس سے نزدیک آ جائے گی، اور ان اقدار میں جو اہم ترین قدر ہے وہ خلوص ہے. خلوص وہ چاہیے. میں ایسی ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی ذہنوں کو تمام کروں, کافی وقت ہو چکا, وہ یہ کہ آپ کے سامنے دو علم رکھے ہوئے, ایک پہ سونے کی پٹی چڑھی ہوئی ہے اور ایک کے اوپر صرف سادہ سا کپڑا چڑھا ہوا ہے, کون سا زیادہ مقدس ہے؟ پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے؟ یہ خلوص کی نشانی ہے, یہ نمائش کی نشانی ہے, یہ ویلیوز پہ کمپرومائز ہوا. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, حد تک امکان عبودیت پر آئے, دین کے اوپر واپس آئے, اور جیسے ہی آپ اس خلوص کی طرف واپس آئیں گے بہت سارے ایسے لوگ جن کو آپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے اور آپ جانے جائیں گے. خلوص پہ چلیں, کمپرومائز مت کریں اپنے دین کے اندر. جب آپ اس کمپرومائز کو بند کریں گے خلوص کی سطح پر, تب کہیں جا کر اس دین کے اثرات آپ کے سامنے واضح ہونا شروع ہوں گے, آپ کی ٹیم بہت خالص ہوگی. اور ہم کربلا سے ان تمام چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں. بعض لشکر ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر غلط لوگوں کا ساتھ چلنا مشکل بنتا ہے لیکن نکالنا ضروری نہیں ہوتا, نکالنا ضروری نہیں ہوتا. آپ خود تصور کیجئے جن لوگوں نے جنگ صفین کے آخر میں امیر المومنین کو حکمیت پہ مجبور کیا, یہ امیر المومنین کے لشکر میں تھے, لشکر کے باہر تھے, لشکر کے اندر تھے, یہ شروع سے امیر المومنین کے ساتھ چل رہے تھے, امیر المومنین نے ان کو باہر نہیں نکالا, ان کو باہر نہیں نکالا, ان کو اپنے ساتھ چلنے دیا. بعض مراحل ایسے ہوتے ہیں جس میں چلنا صحیح ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں یہ جو میں کہہ رہا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے, بعد میں جا کے مشکل آئے گی, اس مشکل کو سہنا پڑتا ہے پھر بعد میں, لیکن شروع سے نکال نہیں سکتے. بعض اوقات امتحان ایک ایسی جگہ پہ آ جاتا ہے جہاں پہ آدمی کہتا ہے اب جو ٹیم میں ساتھ رہے وہ بس وہ رہے جو 100%, اب ساتھ کوئی ایرا غیرا نہیں چلے گا. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اب ہمارے دین کی خدمت خون سے کم پہ نہیں جائے گی, یہ سازشوں کا دور ہے, یہاں پر دین کی قیمت خون سے کم پہ نہیں جائے گی. اب اگر آپ نے کمپرومائز ریلیجن لے کے چلنے کی کوشش کی آپ کو بہت بھاری قیمت دینی پڑے گی, آپ کو بہت بھاری قیمت, آپ کو ایک ایک چیز کے اوپر اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا کہیں دین تو کمپرومائز نہیں ہو رہا. کل میں نے آپ کے خدمت میں صرف پوسٹرز کی ایک چھوٹی سی مثال دی تھی, آپ دین کے نام پہ چھوٹا سا کام کرنا چاہتے ہیں, ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ جہاں پہ لگا رہے ہیں کمپرومائز تو نہیں کر رہے آپ کہیں دین کے کسی اصول پہ, اگر کر رہے اس کا مطلب ہے اس کی قیمت بعد میں دینی ہے, اس کی قیمت بھی دینی ہے. آپ نے ایک لاؤڈ اسپیکر لگایا ہوا ہے جس میں آپ کو تو فائدہ ہو رہا ہے, 50 لوگ اس سے چڑ بھی رہے ہیں, تو دین کا کوئی حکم کمپرومائز تو نہیں ہو رہا ہے اس کے اوپر. اگر ہو رہا ہے آپ کو اس کی قیمت دینی ہے, تیار ہو جائیے گا, اور جب آپ قیمت دینے پر آئیں گے وہ قیمت صرف لفظ سے نہیں ہوگی اس دفعہ, اور لفظ کی کاٹمیاں بہت شدید ہیں, اب لفظ سے نہیں ہوگی, اب جان اور تقدسات کی پامالی سے ہوگی. یہ اس زمانے کی مشکل ہے, ہم اس مشکل کو کافی عرصے سے مختلف شہروں میں دیکھ رہے ہیں. ڈیرا اسماعیل خان کے اندر یہ کام کتنے عرصے سے ہو رہا ہے, کوئٹہ کے اندر دیکھ لیجیے, کراچی کے اندر دیکھ لیجیے, یہاں پر اب شروع ہوا ہے, یہاں پر اب شروع ہوا ہے. تو آپ فوراً اس بات کو دیکھ لیجیے گا, اب کمپرومائز کی گنجائش نہیں رہے گی. اب اب آپ کو جو فوری ایک کام کرنا ہوگا وہ یہ کہ جب بھی دین کے نام پر کوئی کام کریں اپنے آپ سے کہیے گا کہ دین ہی کریں گے, اب دین سے بڑھ کر کچھ نہیں کیجیے گا. اور یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ دوں اپنے طالب علم ہونے کے ناطے 30 سال سے, کہ جب بھی آپ دین کے نام پر کام کریں گے اور دین ہی کریں گے اس کا دفاع کرنا بہت آسان ہوگا آپ کے, اس کا دفاع بہت آسان ہے, اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اور اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اگر مشکل بھی پیش آتی ہے نا تو یہ وہ مشکل ہے جو ہمیں اپنے امتحان کے اندر اپنے جوش اور جذبے کے اندر اور بہتر کرتی ہے. لیکن اگر کمپرومائز ریلیجن لے کر چلیں, ایک ایسا ریلیجن لے کے چل رہے ہیں, دین لے کے چل رہے ہیں جو کمپرومائز ہے, جب اس میں مصیبت آتی ہے اس میں کوئی جوش و جذبہ نہیں بڑھتا, اس سے ڈس اپوائنٹمنٹ ملتا ہے, اس سے لوگوں کے اندر مورل ڈاؤن ہونے لگتا ہے, اس میں اور آپ کھڑے ہو کے سٹینڈ بھی نہیں کر پاتے, مصیبت ساری یہ ہے آپ سٹینڈ نہیں کر پائیں گے اور آپ کا مورل ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا. ان باتوں کی طرف توجہ دیتے ہوئے دین کی خالص ترین تصویر اس وقت کی ضرورت ہے, دین کی خالص ترین تصویر. اور جو جو میں آپ کی جگہ پیاس کرتا ہوں, کربلا سے جو ہم نے مارکا سیکھا وہ یہی مارکا سیکھا. آپ دین کی خالص ترین تصویر لے کر آؤ, اس تصویر کو دشمنوں کے سامنے رکھیں, قبول کرے یا نہ کرے, خدا نے آپ کی فتح کی ضمانت دی ہوئی ہے, فتح آپ کی رہے گی. مانتا ہے مانے, نہیں مانتا نہ مانے, آپ بچے یا آپ نہ بچے, خدا کے وکال نے آپ کی جیت کو تضمین کر دی, آپ کی جیت رہے گی. خدا اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں قربانی نہیں دینی پڑے گی, نہیں, قربانی تو ہمیشہ دینی پڑے گی. جب آپ دین کی سچی ترین تصویر لے کے چلتے ہیں تب بھی قربانی دینی پڑتی ہے. اور دو دن پہلے بھی, کل بھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا, کم قربانی پر زیادہ بڑی کامیابی نصیب ہوتی ہے اگر دین خالص ہو. کم قربانی پر بڑی کامیابی نصیب ہو جائے گی آپ کو جب دین خالص ہوگا. ہاں, قربانی دینی پڑے گی, اور قربانی دینے کا مرحلہ ہمارے لیے آسان ہوگا اگر ہم سید الشہداء کے نام پر, اگر ہم سید الشہداء کے نام پر. ایک بہت نفیس کسی نے استنباط کیا کہ, اور یہ ہم اپنی زندگی کے اندر مشاہدہ کر سکتے ہیں, کسی نے بہت نفیس اس بات کو کہا مجھے کہ جب وقت کے امام تشریف لائیں گے اور پوری دنیا کو ان کا پیغام نشر ہوگا, کہ ایک ایمان کا پیغام ایسا ہوگا جو پوری دنیا کو نشر ہوگا, ہر انسان کو اس کے اپنی زبان کے اندر سمجھ میں آئے گا, کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ کیا ہوا. اس موقع پر امام اپنا ایک تعارف کروائیں گے اور اپنے تعارف کے اندر کہیں گے کہ میں حسین کا بیٹا ہوں, میں فرزند حسین. استنباط کرنے والے نے بہت خوبصورت استنباط کیا, کہنے لگا اس کا مطلب ہے ظہور امام کے وقت حسین کا نام دنیا کا فرد فرد جانتا ہوگا. امام اگر آگے کہہ رہے ہیں نا میں فرزند حسین, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ جو نام سید الشہداء کا ہے یہ پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکا ہے, فرد فرد اس نام کو جانتا ہے کہ حسین کو. اور الحمدللہ ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر اس عمل کو ہوتا دیکھ رہے ہیں, اس عمل کو ہوتا دیکھ رہے ہیں. میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں, میرے بچپن میں سہولت کا زمانے میں 40ویں کا دن آیا تھا, پی ٹی وی کے اوپر خبریں آتی تھیں 9 بجے, 9 بجے کی خبروں میں آخر میں ایک لفظ آیا, ایک جملہ آیا, آج سیدنا امام حسین کا چہلم عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. ایک سنگل لائن پہ چہلم ختم, یہ پی ٹی وی کی کوریج تھی چہلم کے, یہ اس زمانے میں تھا. اس وقت ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب چہلم سید الشہداء کا آتا ہے, بی بی سی, سی این این, دنیا کے تمام چینلز کربلا سے لائیو براڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر چہلم منایا جا رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا یہ لوگ حق پر آئیں گے, نہیں, یہ حق پہ نہیں آنے والے. اس باطل کی زبان سے بھی خدا حسین کا نام جاری کروا دے, یہ خدا کروا دے. ہم اس کام کو ہوتا دیکھ رہے ہیں. اس پر مغربی ممالک کے اندر بچوں نے ایک موومنٹ شروع کی ہوئی ہے, بہت خوبصورت ایک کام, وہ اس حسین. لندن کے اندر اسپیشلی بڑے بڑے بس اسٹاپس, ٹرین اسٹاپ, میٹرو اسٹاپس کے اوپر بڑے بڑے انہوں نے سائن بورڈ ہائر کیے ہیں اور اس کے اوپر مغربی مفکرین میں سے کسی ایک کی تصویر لگی ہوئی ہے, مثلا آئنسٹائن کی, چارلس ڈکنز کی, یا مثلا نیوٹن کی, یا مثلا جارج برنارڈ شاء کی, اور اس کے برابر میں اس نے جو امام حسین کے بارے میں کہا ہے وہ کوٹیشن بڑے بڑے فونٹس میں لگا. اب مغرب میں رہنے والا اب جارج برنارڈ شاء تو پہچانتا ہے, آئنسٹائن کو تو پہچانتا ہے, چرچل کو تو جانتا ہے, اس نے جو امام حسین کے بارے میں کہا ہے وہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے ہو از حسین, کون ہے امام حسین, یہ امام حسین. ہم دنیا میں ایک تبدیلی دیکھ رہے ہیں, سید الشہداء کا نام دنیا کے کونے کونے تک اب پہنچ رہے, اب پہنچ رہے. اس عمل کو کیا تعبیر کر رہے ہیں؟ آیا اپنی منطق کے اندر یہ خدا کا معجزہ نہیں؟ ورنہ آپ خود تصور کریں, ایک کربلا کا واقعہ ہے، اگر انسان اس کی ماہیت پہ تصور کرے، اس عقیدت سے ہٹ کر جو میرے اور آپ کے دلوں کے اندر ہے امامت کے حوالے سے، اس سے ہٹ کر اس بات کو سوچے اور یہ سوچے کہ اس طرح کا ایک معرکہ ہوا، اس طرح کے دو لشکر تھے اور ایک لشکر نے دوسرے لشکر کے ساتھ کیا کچھ کیا، جب یہ کام ہو رہا تھا تو لوگوں کا انداز کیا تھا، کیا کسی کو اندازہ تھا کہ جس کا ناشا بھی پامال ہو رہا ہے اس کا نام 1400 سال کے بعد دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گا؟ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر بہت سارے مناظر ایسے ہیں جس منظر کو دیکھنا، سمجھنا، اس کے احساسات کو اپنے اندر درد کرنا شدید ترین مسائل تھا. انسان کس طریقے سے ان جذبات کو سوچے، اور لیکن کربلا کا میدان مجاہدوں کا میدان ہے، کربلا کا میدان شہادت کا میدان ہے، لیکن انسان اس کے ساتھ ساتھ جب اس بات کو دیکھتا ہے، اس میدان میں کچھ خواتین بھی شامل ہیں، تو انسان کا دل کٹتا ہے. جب اس میدان کے اندر دیکھتے ہیں کوئی جوان گیا اور اس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر شہادت پیش کی، قربانی پیش کی، تو خون جوش مارتا ہے کہ کتنے ولولے کے ساتھ اس کام کو انجام دیا. لیکن جیسے ہی اس میں دیکھتے ہیں کسی بوڑھے باپ کے سامنے اس کے جوان بیٹے کا لاشا رکھا ہوا، تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اس میں شہادت ہے، اس میں جذبہ ہے، اس میں رشادت ہے، اس کے اندر جوش ہے، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ اس واقعے کے اندر غم ہے، اس واقعے کے اندر غم ہے. اور اگر غم کے چند واقعات بیان کرنے ہوں، اور خاص کر خواتین کے حوالے سے بیان کرنے ہوں، آئے تو میں اور آپ مرد ہیں، مرد ہونے کے ناطے انسان کو خدا نے جذبات میں ایک طاقت دی ہے، وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن خدا نے عورت کو جذبات کا ایک پورا پیکر بنایا ہے. اور بس اس لمحے کو تصور کرو کہ جب زلجنہ واپس آیا اور خیمے کے سامنے کھڑا ہوا، انسان کو سمجھ میں نہیں آتا یہ مرحلہ کون سا مرحلہ ہے. جب تمام بیویاں ابو زلجنہ کے اطراف میں جمع ہو گئی اور ایک ایک بیوی نے معذرت کرنا شروع کر دیا، ایک ہی مرحلہ. اور ایک وہ مرحلہ آیا جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس زلجنہ کو آتا دیکھتی ہیں، فوراً طلحہ زینبیہ کی طرف تشریف لے جاتی ہے، طلحہ زینبیہ پر اپنے بھائی کو مقتل میں دیکھتی ہے، پلٹ کر مولا سید سجاد کی خیمے میں آتی ہے، سید سجاد کو جگایا، بیٹا اپنے باپ کی خبر کرو، میرے مولا خیمے سے نکلے، تیزے کے اوپر سر اقدس کو دیکھ کر فرمایا السلام علیکم یا باپ اللہ. یہ دو مرحلے کام ہے کیا؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے امتحان کے لیے کہ ایک اور موقع پیش آیا ہے، جب دشمنوں نے تمام لاشوں کو میدان کربلا میں جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ہمارے ساتھ کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ تمام لاشوں کو پاما لیا جائے گا، گھوڑوں کی لال بندی ہونا شروع ہو گئی، مخدرات خیمے سے دیکھ رہی ہیں کہ سید الشہداء اور باقی شہداء کا لاشا زمینوں کے اوپر پڑا ہوا ہے. ایک قبیلہ سامنے آیا، اس نے کہا یہ لاشا حبشی کا لاشا ہے، ہم حبشی قبیلے کے ہیں، ہم یہ لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے. وہ لاشا وہاں سے ہٹا لیا گیا. پھر اسدی قبیلہ آیا، کہا یہ اسدی قبیلے کا لاشا ہے، ہم یہ لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے. وہ لاشا بھی وہاں سے ہٹا لیا گیا. پھر بجلی قبیلہ آیا، یہ بجلی قبیلے کا لاشا ہے، وہ لاشا بھی وہاں سے ہٹا لیا گیا. اب بی بی زینب نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے اور فرمایا اے خدایا سب کا کوئی وارث ہے، ارے میرے بھائی کا کوئی وارث نہیں. میں کہوں گا بی بی اس کربلا کے میدان میں
الا لعنة الله على القوم الظالمين.